السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المعارج. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ معارج مکی سورت ہے، 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. 5 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلے پیراگراف میں قیامت کب آئے گی یا قیامت کا وقت قریب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. دوسرے پیراگراف میں قیامت کے روز کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس وقت کس طرح سے نفس نفسی کا عالم ہوگا. تیسرے پیراگراف میں دوزخ کی آگ کے احوال اور بخیلوں کا انجام بتایا گیا. اور فورتھ پیراگراف میں قیامت کے دن بخیل سرمایہ داروں کا انجام کس قدر دردناک ہوگا وہ بتایا گیا ہے. اور ففتھ پیراگراف میں استبدال قوم کی دھمکی، یعنی اگر موجودہ قوم وہ کام نہیں کرتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. دیکھا جائے تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے بار بار قیامت کا استفسار کیا، بار بار قیامت کے بارے میں پوچھتے رہے، تو ان کو اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، قریب ہی آ لگی ہے. اور سوال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کی جائے. آج ہم تھوڑا سا سورہ معارج کا ایک پورا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ون بائی ون آیت کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. اس کا زمانہ نزول وہی ہے کہ اللہ کے رسول کے قیام مکہ کے دوسرا دور، یعنی جب اعلان کر دیا گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کچھ عرصے قبل، کہ 6 نبوی میں عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور 5 نبوی میں یہ سورت نازل ہوئی، تقریباً الحاقہ کے ساتھ یہ سورت نازل ہوئی. پھر قریش کا جو رویہ تھا، خصوصاً غریبوں کی مدد کرنے کے تعلق سے یا ویسے ہی جو بھی ان کا عام رویہ تھا، اس پر بھی یہاں پر گرفت کی گئی ہے. اس کا جو کتابی ربط ہے، پچھلی دفعہ سورہ قلم میں بتایا گیا تھا اور سوال کیا گیا تھا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرمین کو ایک ساتھ رکھیں گے، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ ہم مجرموں کو اور مسلمانوں کو، یعنی فرما برداروں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، لازمن دونوں کا انجام مختلف ہی ہوگا. پھر الحاقہ میں بتایا گیا تھا کہ قریش کی جو قیادت ہے وہ مسکینوں سے غافل ہے، لا تعلقی کی زندگی گزار رہی ہے مسکینوں کے تعلق سے. ولا یحض ولا طعام المسکین، یعنی مسکینوں کو کھانا دینے پر نہیں اکساتے تھے. اور یہاں پر سورہ معارج میں بتایا گیا ہے کہ یہ مجرم اور بخیل قیادت مال و دولت جمع کرتی ہے اور سینت سینت کر رکھتی ہے. تو مجرمین کے احوال یہاں بتائے گئے ہیں کہ اس وقت مجرمین کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کہ آج جو دنیا میں مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، کل اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو بھی فدیے میں دینا یہ گوارا کر لیں گے. پھر جو اہم بات بتائی گئی ہے اس میں، آیت نمبر 19 سے 35 تک، 19 to 35، اس میں غیر مسلموں کے، کافروں کے یا منافقین کے کچھ عیوب بتائے گئے ہیں، اور ان عیبوں سے بچنے والوں کی پھر صفات جو اہل ایمان ہیں ان کے 9 صفات بتائی گئی ہیں. جو عیوب بتائے گئے ہیں وہ عیوب کیسے ہوں گے، یعنی اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی ڈھیل مل جائے تو اس کے شکر گزار ہونے کی بجائے اترانے اور اکڑنے لگتے ہیں. تیسرا ہے اللہ کے بخشے ہوئے مال پر خزانے کے سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اور چوتھا ان کا عیب ہے کہ منکرین قیامت بے صبرے اور بخیل ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں مومنین کی 9 صفات بتائی گئی ہیں جو جنتی ہوں گے. آغاز بھی نماز سے ہے اور اختتام بھی نماز سے، جیسے کہ ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا. پہلی ان کی صفت بتائی گئی کہ جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. دوسرا ہے جو اپنے مال میں سے سائل اور محروم کا حق ادا کرتے ہیں. تیسرا ہے روز جزا کو برحق مانتے ہیں. چوتھا ہے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. پانچواں ہے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چھٹا ہے امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. ساتویں ان کی صفت ہے عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں، پاس رکھتے ہیں. آٹھویں ان کی صفت بتائی گئی کہ شہادتوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، انہیں سچی گواہی دیتے ہیں، اور نویں صفت نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ نو صفات مومنین کی بتائی گئی ہے۔ اور پھر آگ کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، دوزخ کی آگ کا، اس کے لیے جو اسپیشل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب آیت ہم شروع کریں گے، کہ اس وقت جو دوزخ کی آگ کی وہاں پر نشاندہی کی گئی یا اس کی منظر کشی جو کی گئی ہے کہ وہ شولوں کے لپٹ کی طرح ایسی خطرناک ہوگی کہ وہ انسان کی چمڑی ادھیڑ لے گی، اور یہ دوزخ کی آگ ان سب بخیلوں کو کھینچ لائے گی جنہوں نے دعوت حق سے اعراض برتا اور دولت جمع کرنے میں لگے رہے، یعنی جس نے مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ معارج میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور کن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس رب کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جو سال سائل عذاب واقع کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے یا سوال کرنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا شروع کا جو پارٹ ہے وہ آخرت کے ٹاپک پر مشتمل ہے، یعنی مکی دور جس میں عقیدہ، ایمان اور آخرت کی بات کی گئی ہے۔ اب جب اس میں بار بار قیامت کا ذکر تھا مکی صورتوں میں، تو جو سرداران قریش تھے دراصل وہ مذاق بناتے، مذاق اڑاتے، اور قیامت کو تو انہوں نے ایسے سمجھ لیتے کہ گویا کہ یہ واقع ہونے والی ہی نہیں ہے، جھٹلاتے تھے اس کو۔ تو اکثر مفسرین کا خیال یہ کہ وہ نظر بن حارث تھا جس نے بار بار یہ سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس عذاب کی آپ دھمکی دیتے ہیں تو بتائیے وہ کب واقع ہونے والی ہے۔ تو اکثر مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نظر بن حارث نے اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ تو اس کا ذکر اکثر مفسرین نے کیا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مانگنے والا کون تھا، لیکن اکثر سرداران کا یہی حال تھا اور رویہ تھا کہ وہ بار بار آپ سے سوال کرتے تھے کہ اچھا کب آئے گی۔ تو کہا گیا کہ وہ کب آئے گی، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ تو واقع ہو کر رہنے والی ہے اور کافروں کے لیے پھر اس میں دردناک عذاب ہے، اسے دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ ایک سائل اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، یعنی عمل تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ سوال کرنے والے بھی کس قدر، یعنی جو صحابہ کرام تھے ان کی سوچ کتنی اچھی تھی، انہوں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہوں کہ اس کی تیاری کر لیں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ایسے ہی سوال کر دیا ہو۔ لیکن کافر جب سوال کرتے تھے ایکچولی وہ اس کو جھٹلانے کے لیے کیا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ سوال ایک ہی قسم کا ہوتا تھا، سیم وہی سوال صحابہ اکرام نے بھی میں سے بھی کسی نے کیا، اور سیم وہی سوال مشرکین یا سرداران قریش بھی کرتے تھے، لیکن سوچ نیت مختلف ہوتی تھی۔ اس بنا پر اس طرح سے جو سوال کرنے والے تھے جو مذاق اڑانوں کے معنی میں کرتے تھے، تو ان کو ظاہر سی بات ہے عذاب مل کر رہے گا کیونکہ وہ قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس دن تو کافروں کے لیے پھر عذاب ہے، اور اس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنة۔ اس رب کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو 50,000 سال کی بات کی گئی ہے، اور یہ فرشتے کس طرح سے چڑھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ کس طرح سے ان کی رسائی ہوتی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اس کے بارے میں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن صرف وہ ایک رائے ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بس یہی میری ہی رائے مانی جائے، میں نے جس مفسر کی رائے کو پیش کیا ہے اسی کو کنفرم سمجھا جائے، نہیں. اب اس میں مختلف اوپینینس ہو سکتے ہیں اور اپنی جگہ ہر ایک کی رائے درست ہو سکتی ہے اور ہو سکتا نہیں بھی درست ہو، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. معارج ارج سے نکلا ہے اور ہم سب جانتے ہیں معراج کا لفظ بھی اسی سے ہے، بلندی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو معارج دراصل معرج کی جمع ہے جس کے معنی ہے زینے یا سیڑھی، یہ ایسی چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو معارج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بالا و برتر ہے، اس کے حضور باریابی کے لیے فرشتوں کو پیدر پہ بلندیوں سے گزرنا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے بعد والی آیت سے پتہ چلتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ آیت سے بھی یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے. جب بھی کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو آپ دیکھیں وہ آسمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے، اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور یہ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے. بہرحال ابھی جو مقدار بتائی گئی ہے 50,000 سنہ، تو یہ متشابہات میں سے ہے. فرشتوں کی چڑھنے کی وہ کیفیت یا کیا طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی جو دنوں کی اور وقت کی مدت ہے وہ بالکل مختلف ہے. کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے دنیا کا جو دن ہے جو 24 گھنٹے کہلاتا ہے، آج یعنی غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب کا وقت، یعنی لیل اور نہار، لیل و نہار کا وقت، یعنی 24 گھنٹے جو مجموعہ ہوتا ہے وہ مدت، تو یہ اہل زمین کے لیے ہے. چاند پر کہا جاتا ہے کہ یہ 1 ماہ کا ہوتا ہے دن، اور مرکیوری پر یہ دن 88 دنوں کے برابر ہے. تو مختلف ہر جگہ جو مختلف سیارے ہیں وہاں پر یہ دن کی مقدار یا ٹائمنگ مختلف ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتے کس طرح سے چڑھتے ہیں اور ان کو چڑھنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے ان کو کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، شائستہ صبر، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے کہا گیا، اور صبر بھی معمولی نہیں بلکہ صبر جمیل کا لفظ آیا ہے. اور صبر جمیل کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبصورت صبر، بہترین صبر. آپ کو یاد ہوگا یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو خبر ملی تھی کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گا اور صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، تو وہ بھی دراصل صبر جمیل تھا. ہم جانتے ہیں کہ ان کو معلوم بھی تھا، ان کو شک تھا بلکہ یقین بھی تھا کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو غائب کرنے میں ان کے بڑے بیٹوں کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور نہ ہی بیٹوں سے شکایت کی. تو یہ ہوتا ہے صبر جمیل، کہ کسی کے تکلیف دینے پر، کسی کے اذیت پہنچانے پر وہ تکلیف جو ہے خود سہلی جائے، لیکن تکلیف پہنچانے والے کو زبان سے کچھ بھی نہ کہا جائے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام آسان کر دیا ہے جو تم چاہتے تھے، میں صبر کروں گا اور صبر ہی میرے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہا جب عفق کا واقعہ پیش آیا تھا اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، ان کے قریب رشتہ دار مستہ بن اساسہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے کبھی ان کی برائی نہیں کی. ایون کہا جاتا ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں آئے بھی اور لوگوں نے بہکانا بھی چاہا عائشہ رضی اللہ عنہ کو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی جملہ کہا کہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی کس طرح سے مدد کی تھی کہ یہ کفار کے مقابلے میں اشعار کہتے جاتے تھے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کی جیت ہو. تو لہٰذا انہوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ایک لفظ نہیں کہا اپنی زبان سے، یہ بھی صبر جمیل ہوتا ہے. اور اب اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کریں کہ واقعی میں پتہ نہیں انسان بہت تھوڑ دلا واقع ہوا ہے، اور ہم جیسے لوگ تو واقعی میں ہم کو بالکل بھی صبر ہی نہیں ہے، اتنی جلدی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ذرا سا ہماری مرضی کے خلاف کام ہو ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، ہمارے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں، شکن آ جاتی ہے ہماری پیشانی پر، تو ہمیں تو کوئی چیز کی برداشت ہی نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مجنوں کہنے پر، ان کے دیوانہ کہنے پر، ان کے آپ کو کذاب کہنے پر، اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگانے پر، آپ کیا کیجیے. فَاصْبِرْ حکمیہ جملہ ہے اور واحد ہے. کہا جاتا ہے کہ 20 مقامات پر تقریباً یا 19 مقامات پر اللہ کے رسول کو اس طرح سے واحد کے صیغے میں مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ یا تو برداشت کیجئے یا صبر کیجئے یا برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ اللہ کا اپنے نبی کو تعلیم دینا ہے کہ دین کی دعوت کیسے دی جاتی ہے، دین کی دعوت کیسے پیش کی جاتی ہے، اور دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں کیا کیا الزامات اور کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے جواب میں ایک داعی دین کو کس طرح سے اپنا رویہ رکھنا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہو، کیا وہ بے صبرا ہو کر جواب دینے لگے، کیا وہ بھی سامنے والے کے لیول پر اتر آئے جس طرح سے سامنے والا دشمنی برت رہا ہے۔ نہیں، بلکہ جو سچا دین کا داعی ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، وہ اپنی لو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاتا ہے، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تو صبر جمیل کی آپ کو تلقین کی گئی، اور کیوں کی گئی؟ کیونکہ دین کی دعوت پیش کرنے میں زیادہ جو مواقع آتے ہیں، ایسی بات ہے، زبان سے ہی دعوت پیش کی جاتی ہے، آمنے سامنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان بے صبرا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان برداشت نہ کر سکے۔ تو اس بنا پر ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذرا سے جواب دینے کی وجہ سے پورا ماحول ہمارے خلاف ہو جائے، ہمارے ذرا سے جواب دینے کی وجہ سے جو اتنے دن سے ہم کام کر رہے تھے اس کام پر پانی پھر جائے۔ تو اس لیے بھی صبر ہی بہتر ہے، اور آپ دیکھیں صبر کرنے کی وجہ سے، یعنی خاموش رہنے کی وجہ سے، بہت ساری بلائیں مصیبتیں خود بخود ٹل جاتی ہیں۔ بس شرط کس بات کی ہے؟ کہ صبر کیا جائے، واقعی میں صبر کریں۔ صبر کریں گے تو اس کے فائدے بے انتہا ہوں گے۔ آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچیں، نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچیں، موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں کیسی ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، بات بات پر انہیں تکلیف دینا، انہیں ایذا پہنچانا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے کہ تم ہمارے نبی کو اس طرح سے تکلیف نہ دو، اس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذائیں دی تھیں، تکلیفیں دی تھیں، ان پر الزامات لگائے، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے کوئی حکم کی پاسداری نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بنی اسرائیل کی برائی کی بیان، کبھی کہا کہ اچھا تم تو ایسے خراب ہو اور ایسے اور ویسے لوگوں، نہیں، یہ صبر ہوتا ہے دراصل دائی کا۔ تو سب سے زیادہ اعلیٰ جو صبر والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریبی ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جو نیک لوگ، جو فالوورس ہیں ان کے، قیامت تک آنے والے فالوورس، جو ہر مشکل کام پر صبر کریں گے، جو بھلائی، جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے، تو وہ لوگوں کے لیے پھر کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہتے ہیں یہ لوگ جس کو دور سمجھتے ہیں، یعنی قیامت، وہ تو بالکل ہی قریب آ لگی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ بہت قریب ہے۔ جیسے بات ہے، جب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور بعض اوقات اس کو 1,000 سال بھی کہا گیا ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو قیامت بہت قریب ہوئی، ہمارے لیے دور ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے دنیا کے جو دن ہیں وہ الگ معنوں میں لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تو قریب ہی آ لگی ہے، آپ بس ایسا صبر کریں جو ایک عالی ظرف انسان کے شائن شان ہوں۔ تو تم جو اس کو دور سمجھ رہے ہو، اس قیامت کو، وہ تو قریب آ لگی ہے، یعنی وہ لوگ قیامت کی گھڑی کو بہت دور سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہماری نگاہ میں تو وہ بہت ہی قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اب یہاں پر اس قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے جس کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے تھے بار بار، جس کو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا تھا، جس کو وہ بہت لائٹ لے رہے تھے، جس کو وہ جھوٹ بات سمجھتے تھے کہ اچھا یہ تو بس پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، بھلا یہ کہاں قائم ہونے والی، اور جو ہڈیاں بھلا سڑ گل کر بوسیدہ ہو جائے گی تو کیا دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ تو اس بنا پر وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت تو قائم ہو کر رہے گی، اور تم دیکھو کہ اس روز کا نقشہ یہاں پر بتایا گیا کہ قیامت کا منظر وہ کیسا ہوگا، کہ اس روز آسمان یوم تکون السماء کالمحل، اور محل کے معنی ہوتے ہیں پگھلا ہوا تانبا، اور تیل کی تلچھٹ کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزوں کی رنگت سرخی مائل ہوتی ہے، تو اسی بنا پر اس کو محل کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ آسمان جو ہمیں اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، نیلگو آسمان، یہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ یہ نیلگوں کی بجائے سرخی مائل ہو جائے گا، جیسے جب تانبے کو تپایا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا پگھلا ہوا تانبا، جب کبھی برتن بنتے ہوئے دیکھیں آپ نے، وہ گھر گھر پہلے گلی گلی لوگ آیا کرتے تھے، تو تانبے کو جب پگھلایا جاتا ہے تو بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ آج کل اس پر ڈاکیومینٹری بھی آ رہی ہیں، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے پروسیس کے لوہے کو یا تانبے کو کس طرح سے پگھلایا جاتا ہے، تو اس وقت آسمان اس طرح سے ہو جائے گا۔ پھر کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حمیم حمیما، ایکچولی یہاں پر جو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جگری دوست، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نوالا و ہم پیالا، یعنی وہ جیسے ہوتے نا کہ اتنے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ ہر جو بات کو شیئر کرتے ہیں، راز و نیاز جن کے اندر ہوتا ہے، ہم راز اور ہم دم، تو ایسے دوست، تو جو جگری دوست ہوں گے وہ بھی اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، جو دنیا میں ایک دوسرے کے اتنے زیادہ کام آتے تھے، اتنے زیادہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ تھے، اتنے زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، لیکن اس وقت بھی دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یہ بات قابل غور ہے۔ تو آپ سوچنا ذرا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اس لیے نہیں پوچھیں گے، نہیں، بلکہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دوسرے پر کیا بنائی ہے، پھر بھی وہ اسے نہ پوچھے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کس قدر وہ، آپ دیکھیں کہ دہشت ناک اور ہیبت ناک وقت ہوگا کہ انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنے بارے میں وہ سوچے گا کہ میرا کیا بنتا ہے، میرا کیا ہوتا ہے، میرا معاملہ کس طرح سے نپٹے گا، حساب کتاب کس طرح سے ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، مجھے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اسی بات کو بتایا گیا کہ جگری دوست کو نہ پوچھے گا جبکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اور اس وقت مجرم چاہیں گے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو، سب کو فدیے میں دے دے، تاکہ اس سب کو فدیے میں دینا اسے خود نجات دلا دے، وہ بچ جائیں۔ تو آپ سوچے کیسے خود غرضی کا وقت ہوگا، وہ انسان بدل جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت کی ہولناکی ہی ایسی ہوگی میدان حشر کی، کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آج آپ دیکھنا کہ کتنا ہم ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے ہیں، جان دیتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اولاد کے لیے والدین، والدین کے لیے اولاد، پھر رشتے دار رشتے داروں کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، ہر کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی مشکل میں دوسرے کو، اپنے بھائی کو ساتھ دینا چاہتا ہے، ذرا سی تکلیف پر ہم تڑپ اٹھتے ہیں نا اپنی اولاد کی، تو اس وقت جبکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ اچھا انجام کیا ہونے والا ہے، پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمارا دل چاہے گا کہ ہم چھوٹ جائیں، بس ہم بچ جائیں، تو اس قدر نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آپ سوچے کہ پھر آج تیاری کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، اور یہ اولاد کے لیے، مال و دولت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھلا انسان کو فائدہ دے سکتی ہے بھلا؟ یہ اپنے آپ کو فراموش کر دینا، اپنے آپ کو پیچھے ڈال دینا عبادات سے، فرمانبرداری سے، نہیں، اس وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا تم کون سے رشتے دار کی مدد کر رہے تھے یا اس کا دل بہلا رہے تھے بات چیت میں، بلکہ نماز کا پہلے حساب ہوگا، آگے آئے گا نماز کے بارے میں، تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ کہا جائے گا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، پاسبل ہی نہیں کہ کوئی بچ سکے یا کوئی کسی کو فدیے میں دے سکے، جس کے لیے جو فیصلہ ہو گیا بس ہو گیا، وہ اٹل حقیقت ہے، انہا لوزوا، کہ اس وقت کوئی تدبیر کسی کو نجات نہیں دلائے گی، اور وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، اور کیا کرے گی وہ لپٹ، نزعت للشوا، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ لزوا کا لفظ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے آگ کا جلنا، یعنی ایسی آگ جو، لزوا کے معنی آتے ہیں ایسی آگ جو بھڑک رہی ہو مگر اس میں شعلہ نہ ہو، اور لزن نار بمانی آگ بھڑکانا، اور تلزہ بمانی آگ کا بھڑک اٹھنا، جیسے کہ قرآن میں آتے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، پھر میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا۔ تو اس کے لیے قرآن میں مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں آگ کے جلنے کے لیے۔ قدح کا لفظ آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں چکماک سے آگ نکالنا یا اس کا ارادہ کرنا، یا آگ نکالنے کی کوشش اور ارادہ کرنا. پھر اورا کا لفظ آتا ہے الف واو را الف ورا، یعنی یہ محاورہ بھی ہے. ورا یری کے معنی ہوتے ہیں آگ کا شعلہ یا آگ کا شعلہ برآمد ہونا. قرآن میں آتا ہے فل موریات یا قدھا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو پتھر پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے استوقد، جو قرآن میں آیا ہے اوقدا. اوقدا اور یا وقدا بمانی آگ کا بھڑک اٹھنا، اور آگ جلانے کے معنی میں آتا ہے جبکہ اس میں شعلے پیدا ہونے لگے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور لفظ آتا ہے قبسا. ٹھیک ہے. قبسا آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہاں پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھا تھا نا، انی آنست نار لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں نے آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ جلانے والوں سے راستہ معلوم کر سکوں. تو قبسا کے معنی ہوتے ہیں آگ کی چنگاری جو شعلے سے لی جائے، اور آگ کو بصورت شعلہ لینا، آگ کا وہ شعلہ جو بڑی آگ سے لیا جائے، یعنی دوسری آگ سے لگانے کے لیے وہاں سے آگ پکڑنا یا لینا. پھر ایک اور جو لفظ آیا ہے سعر. سعر سعیر بھی آتا ہے، سعر کا معنی ہوتا ہے آگ کا جلنا، بھڑکنا اور بلند ہونا. تو یہ وقدہ سے اگلا درجہ ہے، اور سعر کے معنی ہوتے ہیں آگ کو خوب بھڑکانا. سعیر بمانی بھڑکتی ہوئی آگ. قرآن میں ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی. پھر ایک اور لفظ آتا ہے سجرہ. سجرہ میں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس میں مخالطت یا تلاتم کا مفہوم پایا جاتا ہے. سجرت تنور کے معنی ہوتے ہیں تنور کو ایندھن سے بھر کر گرم کرنا تاکہ آگ پوری شدت سے بھڑک سکے. اور سجرہ بادل کی گرج اور رات کی آواز کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں والبحر المسجور، یعنی اس سے مراد ہے کہ سمندر بھرا ہوا بھی ہو اور جوش تلاتم سے ابل بھی رہا ہو. اور سجور اس ایندھن کو کہتے ہیں جس سے تنور گرم کیا جائے، گویا کہ ہر وہ چیز جو آگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے تنور میں جھونک دی جائے وہ سجور ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے ثم فی النار یسجرون، یہ کافر لوگ پہلے کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اور پھر ایک لفظ آتا ہے تلزوا، جیسے ہم نے یہاں پر لزوا پڑھا ہے، لام زوا یا چھٹیا اس کا روٹ ورڈ ہے لزوا. لزا میں جو معنی پائے جاتے ہیں ایسی آگ جو بھڑک رہی ہو مگر اس میں شعلہ نہ ہو، اور لز النار بمانی آگ بھڑکانا، اور تلزوا بمانی آگ کا بھڑک اٹھنا. فانذرتکم نارن تلزوا کا بھی لفظ آتا ہے، اور یہاں پر لزوا کا لفظ آیا ہے. تو اتنے سارے الفاظ قرآن میں صرف آگ کے جلنے کے لیے، آگ کے بھڑکنے کے لیے، یا آگ کے لیے شعلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ جو اس وقت سوالات پوچھ رہے تھے یا قیامت کو مذاق سمجھ رہے تھے تو وہ کہاں ڈالے جائیں گے، چونکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اس کا مذاق اڑایا، لہٰذا وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ یا ایسے شعلوں میں ڈالے جائیں گے کہ جس کے اندر شعلہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ آگ اندر ہی اندر جل رہی ہوگی. آپ دیکھیں جب وہ سگڑی کے کوئلے بہت دہک جاتے ہیں اس میں شعلہ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے جیسے جب وہ چکن ٹکا بنایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے ان پتھروں کو گرم ہوتے ہوئے، یہ سگڑی میں جو پتھر کے کوئلے ڈالے جاتے ہیں تو کس طرح سے وہ آگ بن جاتا ہے وہ کوئلہ. تو بھلے ہی اس میں شعلہ نہیں ہوتا لیکن وہ اس قدر گرم ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو سینک کر رکھ دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے گوشت کو. آپ سوچیں کہ قیامت کا یا آخرت کا مذاق بنانے پر یا اڑانے پر ان لوگوں کو سزا جو دی جائے گی وہ سزا کیا ہوگی، کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. جیسے کہ مرغی کا گوشت جب چکن تکہ بنایا جاتا ہے یا مٹن تکہ، تو وہ گوشت بالکل بھن جاتا ہے ان کوئلوں پر، تھوڑی دیر میں ہی آپ دیکھیں کہ وہ گوشت نرم پڑ جاتا ہے، پک جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان کا جسم، اس کا گوشت، اس کی اسکن کتنی نرم و نازک چیزیں ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جو جھٹلاتے تھے قیامت کو، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ عذاب ہے، اور ایسا عذاب کہ جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گا. اور نزعت للشوا، شوا کے معنی ہوتے ہیں جسم کے اطراف، ہاتھ پاؤں اور وہ اعضاء جن پر زخم لگنے سے موت واقع نہ ہو، یعنی جہنم کی آگ ان کی کھالوں کو کھینچ لے گی، کھالیں گل جائیں گی، جسم بے کھال کے ہو جائیں گے، مگر یہ آگ مجرموں کی جان ختم نہیں کر سکے گی. یعنی تکلیف تو انتہا کی ہوگی، کھالیں جھلس جائیں گی، کھالیں جل جائے گی، لیکن انسان کی موت واقع نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی اس قدر لطیفے مشہور ہیں آخرت کے تعلق سے, اور اس کو اس قدر آسان لے لیا گیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت کوئی وقت ہی نہیں ہے. یعنی یہ بھی تو مذاق بنانا ہی ہوا نا, اس کو جھٹلانا یا اس کے مطابق پھر عمل نہ کرنا, اس کو بہت دور کی چیز سمجھنا. تو ایسا نہیں ہے, ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے, اس پر یقین ہو, توکل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اور ہم کو اس سے بچنے کے لیے فکر اور کوشش کرنی چاہیے, اپنی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام ایسا ہوگا کہ ان کی کھالیں جھلس جائے گی. تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا, یعنی آگ, اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سیت سیت کر رکھا. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے, جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. اب انسان کی کیفیت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اس وقت وہ آگ کا حال یہ ہوگا کہ وہ پکار پکار کر اپنی طرف متوجہ کرے گی, بلائے گی. تو اب یہ کون لوگوں کے جو اس میں جائیں گے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا؟ پھر وہ جمع فاوعا, انہوں نے سینت سینت کر رکھا, انہوں نے مال جمع کیا. اور حلوا کے معنی ہوتے ہیں بے قرار, بے ثبات, ایک حالت پر قائم نہ رہنا, ایک حالت پر قائم نہ رہنے والا, حالات کی تبدیلی کا فوراً اثر قبول کر لینے والا. چونکہ انسان کی فطرت بھی ایسی ہے کہ وہ ایک کیفیت پر برقرار نہیں رہتی ہے, تو انسانوں کی ہی یہاں پر کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایک عام دنیا دار انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہاں, لیکن جو لوگ ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل مطمئن کر دیتا ہے, ان کے اندر صبر و استقامت, ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہو جاتا ہے. تو جو کافر ہوں گے ان کی یہاں پر کیفیت بتائی جا رہی کہ فجمع فاوعا ان الانسان خلق هلوعا, کہ انسان جمع کر کے رکھتا ہے, سینت کر رکھتا ہے, بھر بھر کے رکھتا ہے. فاوعا کے جو معنی آتے ہیں, ایکچوئل جو اس کے معنی اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جمع کر کے بھر کر رکھنا, سنبھال سنبھال کر رکھنا, سینت سینت کر رکھنا. اور واقعی میں جو لالچی انسان ہوتا ہے, جو گریڈی ہوتا ہے, جو بخیل ہوتا ہے, وہ ایسے ہی کرتا ہے. وہ مال کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس کو نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, نہ اپنی ذات پر, نہ اپنے بیوی بچوں پر, بخیلی پر اتر آتا ہے. تو یہ بخیلی سے منع کیا گیا ہے دراصل, کہ یہ بخیلی انسان کو پھر جہنم میں لے جائے گی. اور پھر انسان تو ہے ہی تھوڑ دلا, کہ جب اس کو کوئی شر پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے, شکایتیں کرنے لگتا ہے, اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے, حدود سے باہر نکل جاتا ہے, اپنی کالر کھڑی کرتا ہے کہ اچھا یہ تو میرا حق تھا, میں تو اسی قابل تھا کہ مجھے یہ سب ملنا چاہیے تھا. اب جو نیک انسان ہوں گے, جو مومن ہوں گے, جو اس آگ سے بچ جائیں گے, جو قیامت کے دن کے عذاب سے, سزا سے بچیں گے, وہ کون ہوں گے؟ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنا بہترین, یعنی قرآن کا جو مزاج ہے ایکچولی وہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے. جیسے انسان کا دل دماغ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, ایک ہی موضوع کو انسان پسند نہیں کرتا, ایک ہی ٹاپک کو, تو قرآن بھی بالکل انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے. قرآن کا انداز بیان بھی اسی طرح سے ہے کہ کبھی خوشخبری, کبھی عذاب کی دھمکی, کبھی نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور کبھی برے عمل کرنے والوں کے لیے سزا کا اعلان. تو یہ کمبینیشن انسان کو بور ہونے نہیں دیتا, اور یہ کمبینیشن کی وجہ سے انسان اس چیز کی طرف مزید بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کو ایک رغبت سی پیدا ہونے لگتی ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں وہ ان برائیوں سے پاک ہوتے ہیں, جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر قیامت کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے تاکہ آخرت ان کی کامیاب ہو. تو کون اس سے بچے ہوئے ہیں؟ جو بخل نہیں کرتے, جو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں, جو سینت سینت کر نہیں رکھتے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں, جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حصہ مقرر ہے یا ایک مقرر حق ہے, جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمون, کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. اب یہاں پر ان کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے کہ جو عذاب سے بچ جائیں گے, جو اس وقت کی ہولناکی سے بچ جائیں گے, جو اس وقت کی پریشانی سے بچ جائیں گے, وہ کون لوگ ہوں گے؟ نماز کے پابند لوگ. تو آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا یہ تو ضروری ہے ہی، لیکن نماز کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ ادا کرنا، اس کو اس کا حق دے کر پڑھنا، یہی چیز اس دن انسان کو کامیاب کرے گی، آگے بڑھائے گی۔ تو ایسے لوگ جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے پابند ہیں، جو اس پر قائم ہیں، جن کے اندر استقامت ہے، تو نماز کا ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، اور نماز پر قائم رہنا، مسلسل وقت پر ادا کرتے چلے جانا، یہ دوسری چیز ہے۔ یعنی کسی قسم کی سستی، آرام طلبی یا مصروفیت یا کوئی دلچسپیاں، کوئی کشش ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، یا وہ نماز کی پابندی سے نکل کر نہیں بھاگتے کہ نہیں میرے لیے دوسرا کام ضروری ہے، نہیں، بلکہ دائمون، یعنی وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں پر قائم بھی ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی مصروفیت ان کو نماز سے غافل نہیں کر دیتی۔ چاہے کتنی بھی مصروفیتیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوا کہ چاہے کوئی پریشانی آئے، چاہے کوئی خوشی کا موقع، سب سے پہلے اگر کوئی چیز چھوٹتی ہے تو کیا چھوٹتی ہے آپ بتائیں؟ نماز نا۔ چاہے گھر میں دعوت ہو یا گھر والے خود باہر کسی کی دعوت میں جائیں، شادی ہو گھر میں یا کسی کی شادی اٹینڈ کرنا ہو، یا چھوٹی موٹی کوئی بھی تقریب ہو، ہال بک کروایا ہو، تو حال یہ ہوتا ہے کہ جس دن تقریب ہے اس دن تو کوئی نمازیں پڑھیں گے ہی نہیں، فجر تو ویسے بھی جاتی ہے اور باقی کی چار اور چلی جاتی ہے۔ تو ان کی جو صفت ہے وہ صفت یہ ہے کہ وہ صرف نماز ہی ادا نہیں کرتے بلکہ بر وقت ادا کرتے ہیں۔ مرد حضرات ہیں تو جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نمازوں کے اندر خوشی اور خضوع ہوتا ہے، پھر ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے دو معنی ہوئے ہیں دائمون کے، ایک معنی تو ہے ہمیشگی، دام الشیو بمانی کسی چیز کا عرصے دراز تک بلا تغیر ایک ہی حالت میں رہنا، اور دوسرا معنی ہے سکون اور ٹھہراؤ، ماء الدائم کہتے ہیں کھڑا ہوا پانی جس میں کچھ حرکت نہ ہو۔ تو جو لوگ اپنی نماز کو ہمیشہ بر وقت ادا کرتے رہتے ہیں اور پھر سکون اور ٹھہراؤ اور اطمینان قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ ہوں گے جو عذاب سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ منافقین کی جو کوالٹیز بتائی گئی تھی وہ کیا تھی کہ وہ نماز کو اتنی جلدی جلدی ادا کرتے ہیں جیسے کہ مرغی ٹھونگے مار رہی ہو۔ تو مومنین کی صفات یہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر قسم کی مصروفیت، دلچسپی سب ہوتے ہوئے بھی وہ نماز کی پابندی کرتے، نماز کو نہیں چھوڑتے، سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کے آگے کے لیے سجدہ بجا لاتے ہیں۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اچھا دائمون کا مطلب کیا ہے، صلواتہم دائمون کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پورے سکون اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے دوران میں ادھر ادھر التفات بھی نہیں کرتے۔ اور وہی جیسے ابھی ہم نے پڑھا، کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی کو مائیں دائم کہا جاتا ہے، مطلب سکون ٹھہراؤ، تو لہٰذا ان کی نمازوں میں سکون اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ بتائیے کہ اگر ہمیں عذاب سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو آج سے ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے یا کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کی پابندی کریں گے تاکہ ہم بھی عذاب سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ تو پھر ان کے لیے کیا آ رہا ہے، مزید ان کی صفت کیا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس پہ قائم بھی رہتے ہیں، اس کو خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ساست والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ آیت، بار بار اس کو پڑھیں، اس آیت کی خوبصورتی ہی الگ ہے ماشاءاللہ، ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ اس کے اندر ایک بہت وزن پایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی خصوصیات کیا ہے کہ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق آلریڈی موجود ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم، ایک مقرر، ایک معلوم حق موجود ہے آلریڈی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا پہلے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، پہلے میں اپنی پوری ضرورتیں اس پر خرچ کر لوں اور اپنی خواہشات کو پورا کر لوں، بعد میں اگر بچہ تو دوں گا یا بچہ تو دوں گی، نہیں، بلکہ ان کے مال میں ایک مقرر حصہ، معلوم حصہ موجود ہے آلریڈی، چاہے ان کے گھر کا پورا ہو یا نہ ہو، وہ ہر حال میں دیں گے، اتنا جتنا ان کو نکالنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دیں گے، ہر مانگنے والے کا اور محروم کا حق موجود ہے۔ تو ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور خاص بات یہاں پر جو ہے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ حق ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے، مقرر حق ہے۔ تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہلے سے انفاق کے لیے، جو خرچ کرنے کے لیے نیت کر لیں کہ اچھا مجھے اتنا تو اس مہینے اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے، یا اتنا تو مجھے اس ہفتے اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے، تو وہ مقررہ حق ہے. تو سائل بمانی جو وہ مانگنے والا آتا ہے وہ سائل نہیں، بلکہ حاجت مند شخص جو کسی سے مدد مانگے. پیشور بھکاری کی بات یہاں پر نہیں کی گئی ہے سائل سے مراد، بلکہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں مانگتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کو نقصان ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر کبھی کسی کے بزنس پر کچھ آفت آ جائے اور اس کا بزنس ٹھپ ہو جائے، بالکل ہی منافع نہ ہو، یا پھر کوئی طوفان وغیرہ آ گیا تو اس میں مال سب چلا گیا ہو، یا جو کما تو رہا ہو لیکن پورا اسے نہ پڑتا ہو، وہ ساری چیزیں اس معنوں میں آ جائیں گے سائل میں. جیسے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قبیصہ بن محارک کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن تھا. ضامن مطلب انہوں نے اس کی طرف سے ضمانت لی تھی کہ فلاں فلاں کو اتنا قرض دے دو، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے کہ میں کسی کا ضامن تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں گے. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے قبیصہ، تین شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پر پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو، وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے. دوسرے وہ جسے ایسی آفت پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے، اور وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے. اور تیسرا وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے تین معتبر شخص گواہی دے کے فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر فرمایا، اے قبیصہ، ان تین قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. اب آپ سوچیں ذرا، یہ تو ہمارے یہاں پر تو لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، پیشہ پر بھکاری بن گئے کہ مانگیں گے ضرور، حالانکہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں. بعضوں کا جو فقیروں کو راستوں پر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے گھروں کے آگے آتے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو لکڑیوں سے مار کر بھگایا جائے، اور یہ تو ان کے ہاتھ میں کچھ دیا جائے ہنر تاکہ یہ خود کمائیں. کیونکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے، اب وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ کر لے. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ دونوں احادیث بخاری اور مسلم کی تھیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن جو شخص بلا وجہ مانگا کرتا تھا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. تو یہ اس کی قباحت بیان کی گئی کہ بلا وجہ انسان نہ مانگے، ہاں وہ ضرورت مند ہو تو مانگے. تو سائل سے مراد وہ شخص جو کہ ضرورت مند ہو لیکن مانگتا نہیں ہے، اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو بے روزگار ہو یا روزی کمانے کی کوشش کرتا ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، یا کسی حادثے یا آفت کا شکار ہو کر محتاج ہو گیا ہو، یا روزی کمانے کے قابل نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے معلوم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ وہ واقعی میں محروم ہے، تو ان کو بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کو بھی دینا چاہیے. اگر وہ مدد مانگے تو بھی دیں، اگر نہیں مانگے تو بھی دیں، کیونکہ ان کی محرومی کا جیسے ہی علم ہو جائے یہ پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو ان کے مال میں سائل کا اور محروم کا حق ہوتا ہے. تو سائل مطلب وہ حاجت مند شخص جو کسی سے مدد مانگے کہ اچھا ہماری ہمیں مشکل پیش آ گئی، آپ ہمیں اتنا قرض دے دیں. تو آپ ان کو بطور قرض یا ویسے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسٹیبلشڈ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں. پھر جو روزے رضا کو برحق مانتے ہیں، یعنی آخرت کے دن پر ان کو پکا یقین ہے کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کی یہ صفت بھی بتائی گئی ہے. پھر والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جیسے کوئی بے خوف ہو. ان عذاب ربهم غیر معمون، کہ کوئی جس سے بے خوف ہو سکتا ہو. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سیم مضمون ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا فرق پھر بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. تو یہی قرآن کا اعجاز اور انداز بیان ہے کہ ان مومنوں کی صفات کیا ہوتی ہے، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں گھومتی، وہ جائز حدود کے علاوہ کہیں باہر قدم نہیں نکالتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الاعدون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو جو حفاظت کرتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں، جو اریانی سے بچتے ہیں سوائے جائز چیزوں کے، تو وہ بھی مومن اس میں شامل ہیں جو اس وقت عذاب سے محفوظ رہ جائیں گے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی حدود کو توڑنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. راؤن مطلب نگرانی کے معنی میں آتا ہے کہ جو اپنے عہد اور پاس کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نبھاتے ہیں اس کو، جو کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ان کے بس میں ہے. تو یہ بھی ان کی کوالٹیز ہیں مومنین کی کہ وہ جب عہد کرتے ہیں تو اس کی پھر امانت داری بھی نبھاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، یعنی جب بھی دیتے ہیں سچی گواہی دیتے ہیں، کوئی انہیں خرید نہیں سکتا، کوئی ان کے ضمیر کو بدل نہیں سکتا کہ اچھا وہ جھوٹ بول دیں، نہیں، بلکہ وہ سچی گواہی دیتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. آپ دیکھیں پیچھے ان لوگوں کے لیے جو بات کی گئی تھی وہ عذاب کی بات تھی، جہنم کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایسی سخت جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. اور یہاں پر مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ مومنین کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں گی یا پائی جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم بھی کہاں چلے جاؤ، عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک آنر کے ساتھ جنت کا ملنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بالکل ڈفرنٹ. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْتَئِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ كَلَّا، ہرگز نہیں. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. اس دن یہ منکرین یا قیامت کو نہ ماننے والے، یہ چاہیں گے کہ ان کو عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر اس کا مذاق بناتے تھے، قرآن کی جب یہ آواز سنتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، یا آپ کے اوپر فقرے کسنے لگتے اور اتنا شور مچاتے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. تو یہ لوگ پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. تو یہ جو جنت ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے قیامت کو سچ مانا، آخرت کی تیاری کرتے رہے، لہٰذا ان کے لیے تو انعامات ہوں گے. اور جنہوں نے یہ باتوں کو سننا گوارا نہیں کیا، حق کو حق نہ جانا، آخرت سے بے فکری اور لاپرواہی برتتے رہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا، عذاب ہوگا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. مشارق اور مغارب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو ایک دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے دو مشرق اور دو مغرب ہیں، کیونکہ جب زمین کے ایک نصف کرے پر سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے پر طلوع ہوتا ہے. اور اسی بنا پر سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، رب المشرقین و رب المغربین. تو چونکہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو پھر جب وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو ایک حصے پر دن ہو جاتا ہے، ایک حصے پر رات ہوتی ہے. تو جب سورج پہلے حصے پر تھا تو اس کا مشرق کچھ اور تھا، جب وہ دوسرے حصے پر آ گیا تو اس کا مشرق کچھ اور ہو گیا. تو کئی مشرق اور مغرب ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سائنسدان آج جو بات ہمیں بتاتے ہیں ریسرچ کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی گہرائیاں، وسعتیں اتنی زیادہ ہے کہ ہماری رسائی ممکن ہی نہیں ہے، اتنی بڑی یہ کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی قسم کھائی ہے، یعنی یہ بات اتنی اہم ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے ہو، تم وہ کام نہیں کرتے ہو جو کام کرنے کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے گا، اور تمہارا تو ہماری گرفت سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. ہم جب چاہیں, یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم جب چاہیں تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھا سکتے ہیں جو تم سے بہتر ہو. اور یہی مضمون ہم نے سورہ محمد میں پڑھا تھا. لیکن بہرحال ہم سب جانتے کہ مکہ کے تقریباً 99% لوگ ایمان قبول کر چکے تھے اور وہ اسلام کی آغوش میں داخل ہو گئے, اسلام کی آغوش میں آ گئے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے گا. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں جیسے اس طرح سے بھاگیں گے, اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ محشر کا مقام ہوگا, یہ وہ جگہ ہوگی جس کی طرف یہ دوڑے جا رہے ہوں گے جہاں سب کو جمع ہونا ہوگا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو دوڑ کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک دوسرے سے پہلے اس مقررہ نشان تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو بہرحال یہ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے اور نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوگی, تو یہ اس دن اس طرح سے بھاگیں گے اور دوڑیں گے وہاں جمع ہونے کے لیے. آج جس چیز کا یہ انکار کر رہے ہیں اسی کے لیے یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے, تو پھر اس پر یقین کیوں نہ کر لیا جائے, یعنی قیامت آ کر رہے گی. تو یہ مشرکوں کے سوالات کے جوابات تھے جو وہ قیامت کے بارے میں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر مفصل جوابات دیے ہیں قرآن کی ان صورتوں میں کہ قیامت آ کر رہے گی, کیسے آئے گی, اور اس کی ہولناکی کیا ہوگی, کیسے ہوگی, وہ سب بتا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے والا بنائے اور اس وقت ہمیں حشر کی ہولناکیوں سے, قیامت کی جو مشکلات ہوں گی ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم من ما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.